أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. حکمت علی تفسیر عیسائی سے وم نہج البلاغہ کلمات قصار حکم امیر المومنین علیہ السلام میں سے جو حکمت زیر باس تھی حکمت نمبر 90 ظاہراً الفقیح کل الفقیح من لم یقنت الناس من رحمت اللہ ولم یؤیسہم من روح اللہ ولم یؤمنہم من مکر اللہ. امیر المومنین علیہ السلام اس کلام نورانی میں فقی کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ فقی کامل، فقی حقیقی و فقی واقعی کون ہوتا ہے. الفقیح کل الفقیح من لم یقنت الناس من رحمت اللہ، فقی و حق فقی و فقیح کامل دین شناس حقیقی وہ شخص ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے نا امید نہ کرے، نہیں کرتا. ولم یؤیسہم من روح اللہ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی لطیف نعمتوں سے لوگوں کو مایوس نہیں کرتا. روح رحمت ہی کو کہتے ہیں، لیکن رحمت لطیف، خاص رحمت روح کہلاتی ہے، اسی سے روح بھی ہے. ولم یؤمنہم من مکر اللہ، اور جو لوگوں کو عذاب الہی و مکر الہی سے محفوظ نہ قرار دے، مامون نہ سمجھے، یعنی لوگوں کے دلوں سے خوف خدا عذاب الہی کا نہ نکالے. جیسا بعض پیشہ ور دین فروش انسان کرتے ہیں کہ لوگوں کو کسی عمل پر یا کسی حرکت پر مائل کر کے کہ آپ اگر یہ کام کر لیں تو آپ بہشت میں ہیں، جہنم آپ پر حرام ہو جائے گی. اسے ایک رسم ادا کرنے سے، یہ ایک عمل انجام دینے سے آپ جہنم نہیں جائیں گے، آپ کے لیے یہ بہشت طے ہو جاتی ہے. جو شخص بھی یہ بات کرے لوگوں کے درمیان، وہ دین شناس نہیں ہے. دین فروش ہو سکتا ہے، دین شناس نہیں ہے. فقی بمعنی فہیم ہے، فقہ سے ہے، فقہ فہم کو کہتے ہیں، لیکن گہری فہم اور عمیق فہم جس میں انسان گہرائی میں جا کر کسی مطلب کو سمجھتا ہے، ظاہر سے آگے بڑھ کر باطن کو اور بنیاد کو بھی درک کرتا ہے. فقی دین کی وہ شناخت ہے جو دین کے ظواہر سے آگے بڑھ کر دین کی حقیقت کو بھی پہنچ جائے، دین کی حقیقت تک پہنچے انسان، اسے فقاہت کہتے ہیں اصطلاح قرآن میں. علوم کی اصطلاح میں علم فقہ، علم احکام ہے، علم احکام شرعیہ، اور جو احکام شرعیہ کی شناخت رکھتا ہو، معرفت و علم، اسے علوم کی اصطلاح میں فقیہ کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں و روایات میں علوم کی اصطلاح مد نظر نہیں ہے. فقی قرآن میں اسے نہیں کہتے جو فقط احکام شرعیہ سے آگاہ ہو، بلکہ جو دین کی گہری عمیق شناخت رکھتا ہو، دین کو بنیاد سے سمجھتا ہو، ظواہر سے آگے باطن دین تک، روح دین تک پہنچا ہوا ہو، اسے فقی کہا جاتا ہے. چونکہ فقی کے بارے میں روایات میں بھی ہے اور قرآن میں بھی کہ دین شناخت، دین شناسی و شناخت دین لازم ہے. فقی بننا شناخت دین واجب ہے. قرآن کریم سورہ توبہ آیہ 122 کے مطابق شناخت دین ہر انسان کے لیے لازم ہے. بلکہ قرآن کریم کے اس آیہ کریمہ میں یہ فرمان ہے کہ اگر وقت جہاد ہو تو اس وقت بھی شناخت دین و معرفت دین ترک نہ کیا جائے. یہ فریضہ جہاد کے موقع پر بھی اسے قائم رکھا جائے اور جاری رکھا جائے. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً, تمام مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سب باہم جہاد کے لیے جنگ کے لیے کوچ کر جائیں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً, بلکہ بعض ہر قوم میں سے ایک گروہ نکلے, ایک طائفہ کوچ کرے, نفر کرے, لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ, تاکہ اپنے دین کی شناخت پیدا کرے, دین کو سمجھے, جس کی خاطر جہاد کیا جا رہا ہے خود اسے بھی سمجھے, جس کے لیے انسان دفاع کرتا ہے اس خود اسے سمجھے بھی پہلے, اس کی شناخت کے لیے بھی اہتمام کریں. اور وہ اہتمام یہ ہے کہ ہر قوم سے ایک گروہ نکل کر دین کی شناخت کرے اور پھر واپس جائے. باقی ماندہ قوم جو جہاد میں اور دیگر امور میں مصروف ہیں انہیں جا کر انذار کریں, انہیں خبردار کریں, انہیں آگاہ کریں, لعلہم یحذرون, کہ وہ نجات پا جائیں. فقیہ کے متعلق و فقاہت کے متعلق قرآن کریم نے ضوابط بیان فرمائے ہیں کہ فقیہ, حق فقیہ و کل الفقیہ کون ہیں اور کون لوگ فقیہ نہیں ہیں, کون سی صفات ہیں اگر انسان کے اندر آ جائیں تو وہ دین شناس نہیں ہو سکتا. متعدد طبقات قرآن کریم نے متعارف فرمائے ہیں جو دین کی شناخت نہیں رکھ سکتے. ان میں سورہ حشر آیہ 13 میں وہ طبقہ جو فقی نہیں ہو سکتا, شناخت دین کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا اگر ان کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہوں. الم ترى الى الذين نافقوا, منافق لوگ جن کے اندر نفاق ہو, منافق فقیہ نہیں ہو سکتا, دین شناس نہیں بن سکتا. عالم دین بن سکتا ہے منافق, فقیہ نہیں بن سکتا. فقیہ سے مراد یعنی عمیق شناخت, روح دین کو کبھی بھی درک نہیں کر سکتا. مثال اس کی قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی ہے سورہ حشر آیہ 11 12 اور 13 میں ہے. الم ترى الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب, کیا دیکھتے نہیں آپ منافقین کی جانب, یہ اپنے بھائیوں کو, اپنے ساتھیوں کو, کفار کو یہ کہتے ہیں اہل کتاب میں سے, لئن اخرجتم لنخرجن معاکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا. اہل کتاب یہود کو جا کر منافق یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی دن مومنین کے خلاف, رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھیوں کے خلاف کسی دن آپ نے قیام کیا, جنگ کی, خروج کیا, تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. لنخرجن معاکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا, اور آپ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کا ساتھ نہیں دیں گے, آپ کے بارے میں ہم کسی اور کا ساتھ آپ کے مقابلے میں نہیں دیں گے. وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ, اگر قتال کا وقت آ گیا, تمہارے ساتھ جنگ شروع ہو گئی, اس وقت ہم تمہاری نصرت کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور اللہ گواہی دیتا ہے, شہادت دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، اہل کتاب یہود کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ابھی انہیں وعدہ دے رہے ہیں کہ آپ اگر مومنوں کے خلاف اٹھیں، قیام کریں، خروج کریں رسول اللہ کے خلاف، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، جنگ شروع ہوئی آپ کی نصرت کریں گے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ لئن اخرجوا، اگر یہود نے ان کے بہکاوے میں آ کر قیام کیا، خروج کیا، لا یخرجون معاہم، منافق ان کے ہمراہ نہیں آئیں گے، جس طرح مومنوں کے ہمراہ نہیں گئے اور نہیں جاتے، اسی طرح کفار کے ساتھ بھی جا کر معاہدہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، سازش تیار کرتے ہیں، لیکن بوقت عمل و بوقت ضرورت ساتھ نہیں دیں گے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اللہ تعالیٰ کا مومنین کو خطاب ہے کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ قتال شروع کر دیا تو وہ ہرگز یہود کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، برفرض اگر آ بھی گئے میدان جنگ تک، آ بھی گئے دکھاوے کے لیے، تو فوراً ہی پشت دکھا جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور اس کے بعد نہ ان کی مدد کی جائے گی اور نہ وہ مدد کو آئیں گے۔ قرآن کریم نے مومنین کے لیے یہ نقطہ، منافقین کی حقیقت اس لیے واضح کی ہے کہ بعض اوقات مومن بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کفار اور منافقین کو آپس میں اکٹھا جب دیکھتے ہیں تو ان کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف ساری احزاب گروہ مل گئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو ضعیف گمان کرتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، اور اس کمزوری کے احساس کے نتیجے میں چہ بسا جرت نہیں کرتے ان کے خلاف میدان میں جانے کے لیے، مذاکرات کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ یا سمجھوتے کی بات کرتے ہیں۔ مومنوں کے حوصلے ٹوٹتے ہیں، یہ بھی تردید کا، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بتایا ہے کہ اول یہ منافق ہیں، منافق جس کے ساتھ بھی عہد کرے، معاہدہ کرے، آپ کے ساتھ کرے یا آپ کے دشمنوں کے ساتھ، منافق جھوٹا ہے، آپ ان کے اس مذاکرات کو اور اجتماع کو اور ان کے اس اکٹھے ہونے کو اپنے لیے خوف کا سبب نہ بنائیں۔ اگر برفرض یہ آ بھی جائیں، یہ میدان میں ٹکنے والے نہیں ہیں، منافق مرد میدان نہیں ہوتا، نامرد ہوتا ہے، لہٰذا دکھاوے کے لیے بسا اوقات، نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے، اعصاب پر دباؤ ڈالنے کے لیے سامنے آتا ہے، شور کرتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، ایک مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اگر وقت جنگ و قتال و مبارزہ آ گیا، یہ میدان سے بھاگ جائے گا۔ بلکہ قرآن کریم کا مومنوں کو فرمان ہے کہ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، بلکہ منافق چونکہ منافق ہے، دل سے اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، اس لیے مومنوں کا خوف اللہ سے بھی زیادہ ہے اس کے دل میں، بلکہ مومن فقط لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ کا تو پرواہ ہی نہیں کرتا، اگر اللہ کی پرواہ کرے تو منافق نہیں ہوگا، مومن ہوگا۔ منافق بنتا ہی اس وقت ہے جب خوف خدا اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور رحبت الہی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بجائے رحبت الناس، ارہاب ناس اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، خوف لوگوں کا اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، ان کے دلوں میں آپ کا خوف اللہ سے زیادہ ہے۔ کیوں ایسے ہے منافق کہ لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے، مومنوں سے زیادہ ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے ہے کہ یہ نافہم قوم ہے، منافق فقیہ نہیں ہے، فہیم نہیں ہے، یہ وہ شناخت نہیں رکھتے دین کی تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات آئے کہ اللہ سے ڈرنا ہے یا لوگوں سے ڈرنا ہے۔ یہ ایک معیار ہے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ جو بھی خدا سے نہ ڈرے لوگوں سے ڈرے یہ فقیہ نہیں ہو سکتا۔ عوام سے ڈرتا ہے، مقلدین سے ڈرتا ہے، حکومت سے ڈرتا ہے، عالم ہے، دعوی علم رکھتا ہے، اصطلاحات علمی دینی سیکھی ہوئی ہیں، ازبر کی ہوئی ہیں، حافظہ اس کا ہے، لیکن شناخت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، دین کی روح سے آشنا نہیں ہے، اسی لیے لوگوں سے ڈرتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا ہے، کبھی دشمنوں سے ڈرتا ہے، کبھی حکومتوں سے ڈرتا ہے، کبھی اہلکاروں سے ڈرتا ہے، کبھی اپنے ہی عوام سے، اپنے ہی مریدوں سے، اپنے ہی مقلدین سے ڈرتا ہے کہ یہ مجھے چھوڑ نہ جائیں یا یہ تعاون بند نہ کر دیں، جو ابھی کر رہے ہیں یہ تعاون روک نہ دیں اپنا۔ اگر کسی کے دل میں یہ خوف آ جائے، وہ دین شناس نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے یہ شخص۔ اگر محاسبات جب کرتا ہے، تجزیے کرتا ہے، عموماً لوگ مراجعہ کرتے ہیں فقیہ کی طرف، دین شناس کی طرف، ایسے مواقع پر کہ ہم کیا کریں، ملکی حالات، عالمی حالات، قومی حالات، علاقائی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت مومنین کے خلاف شدت ہو رہی ہے، فتنے کھڑے ہو رہے ہیں یا پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، محدود کیا جا رہا ہے، خوب ہم کیا کریں اس موقع پر، دشمنان دین فتنہ انگیزی میں مصروف ہیں، مومن کیا کریں۔ خوب لوگ رجوع کرتے ہیں اس کی طرف، اور یہ خوف کھاتا ہے لوگوں کا ہی کہ اگر میں نے اس وقت کوئی بیان دے دیا تو حکومت ناراض ہو جائے گی، حکومت سہولتیں بند کر دے گی، حکومت پابندیاں لگا دے گی، حکومت کسی اور دباؤ میں لے آئے گی۔ اس قسم کے خوف جب اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ یہ لا یفقہون، جس کے دل میں اللہ کا خوف کم ہو یا نہ ہو، لوگوں کا خوف ہو، بے شک وہ لوگ مومن ہی کیوں نہ ہو، جیسے منافق مومنین سے ڈرتا ہے، اگر مومنوں کا ہی خوف کسی کے دل میں آ جائے، یہ بھی فقیہ نہیں ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، انتم یعنی رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھی، ان کا رعب اور ان کی دہشت زیادہ ہے اس کے دل میں خوف خدا کے سے، منافق کے دل میں۔ لہذا منافق مومنوں سے ڈرتے ہوئے کبھی بھی یہود کا ساتھ نہیں دے گا، دشمن کے ساتھ نہیں جائے گا۔ کیوں ڈرتا ہے لوگوں سے؟ چونکہ لا یفقہون، نافہم ہے، فقی نہیں ہے، شناخت نہیں رکھتا۔ خوب یہ ایک ضابطہ ہے، قانون ہے قرآن کریم کا کہ آپ بعض اوقات ان کے بارے میں، مومن خطا کا شکار ہو جاتے ہیں، مومن تجزیہ غلط کرتے ہیں، نافہموں کے مقابلے میں مومن یہ احساس کرتے ہیں کہ گویا وہ اکٹھے ہیں، جمع ہیں، ساری جماعتیں اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ ممکن ہے دین کا چراغ بجھا دیں۔ قرآن کا فرمان ہے کہ آپ میدان ترک مت کرو، جو اقدام کرنا ہے وہ کر ڈالو، جن لوگوں کے ساتھ وعدہ وحید کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ ہرگز ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، آپ کے مقابلے میں نہیں آئیں گے، چونکہ آپ کی رہبت و خوف ان کے دلوں میں زیادہ ہے۔ سورہ منافقون میں، بھائی کہ اس کا عنوان منافقون ہے، لیکن وہاں پر فقاہت کو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے۔ منافقین کی ایک خصلت یہ ہے کہ تفقہ سے محروم ہوتا ہے منافق، قرآن نے منافق سے فقاہت و تفقہ کی نفی کی ہے، علم کی نہیں کی۔ منافق علیم ہو سکتا ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے، شاید پڑھے روایت تک اگر باس پہنچتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منافق سب سے خطرناک منافق رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کی بابت جو خوف رکھتا ہوں، سب سے زیادہ خوف میرے دل میں اپنی امت کے متعلق منافق علیم اللسان کی وجہ سے ہے. ایسا منافق جو علیم اللسان ہے، عالمانہ زبان رکھتا ہے، دانشورانہ و دانش مندانہ بیان رکھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، وہ منافق زیادہ خطرناک ہے میری امت کے لیے، علیم اللسان منافق. بس علیم ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے منافق، فقی نہیں ہو سکتا، شناخت دین نہیں پیدا کر سکتا. آغاز میں ہی سورہ منافقون کے آغاز میں آیہ سوم سے منافقین کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کا فرمانا ہے، آغاز یہاں سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. منافق آ کر رسول اللہ کے پاس جا کا آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ کے سامنے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انك لرسول، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور یہی بات جو منافق آپ کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے، کاذب ہے، اس شہادت میں شہادت کذب دے رہا ہے، بھائی کہ سچی بات کر رہا ہے، رسول اللہ کے سامنے اقرار رسالت کر رہا ہے، اقرار نبوت کر رہا ہے، مان رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کہ یہ بھی منافق کی ایک صفت ہے کہ قرآن نے وضاحت کی ہے، ورنہ جو لوگ منافق کے دھوکے میں آ جاتے ہیں وہ اسی کو دلیل سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، رسول اللہ کے سامنے اس نے میرے سامنے گواہی دی ہے رسالت کی، یہ کیسے منافق ہو سکتا ہے، میں نے خود کانوں سے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ لوگ آئے، فلاں فلاں آیا، وفد کی صورت میں رسول اللہ کے پاس آئے، اور میں نے خود سنا ہے وہاں انہوں نے گواہی دی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں. مومن اس بیان و اس شہادت کے دھوکے میں آ جاتا ہے، یعنی اب اسے پکا مومن سمجھتا ہے، اب اسے اپنا بھائی سمجھتا ہے، اب اس پر اعتماد کرتا ہے. قرآن کریم میں اگر نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ منافق یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ آیا ہے، اس نے رسول اللہ کے پاس آ کر گواہی دی ہے اور صحیح بات کی گواہی دی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہے یہ منافق، پھر بھی یہ گواہی دے کر بھی جھوٹا ہے، یہ سچ زبان پہ لا کر بھی خود جھوٹا ہے، یہ اس شہادت میں جھوٹا ہے. لیکن چونکہ مومنین کے معیارات قرآنی نہیں ہیں، آج بھی اگر کسی منافق کو دیکھتے ہیں مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر، سٹیج پہ کھڑے ہو کر، کسی ریلی جلوس میں کھڑے ہو کر قسمیں کھا کر اور اس طرح کی گواہیاں دیتا ہے مشابہ، لوگ کہتے ہیں ہم نے خود سنا ہے، ہم خود حاضر تھے اس مجلس میں، ہم نے اس کی زبانی اتنے بڑے مجمع میں سنا ہے وہ کہہ رہا تھا. قرآن ور مارے کہ بھلے وہ جو کچھ اس نے کہا مجمع کے سامنے کہا، لیکن ہے جھوٹا، پھر بھی منافق ہے، یہ قابل اعتماد و قابل بھروسہ نہیں ہے، یہ سچی بات کر کے بھی قابل بھروسہ نہیں ہے، چونکہ منافق ہے، فقط زبان سے کہہ رہا ہے، دل میں نہیں مانتا اسی بات کو جو اس کی زبان پر جاری ہوا ہے. یہ معیارات ہیں قرآن ہمیں دے رہا ہے سورہ منافقون کے اندر، منافق کی شناخت کرا رہا ہے، پہچان کروا رہا ہے کہ یہ منافق ہے. یعنی خطرناک ترین گروہ مومنین کے اندر، جن سے مومنین نے باخبر رہنا ہے، آگاہ رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، کفار سے زیادہ خطرناک یہ کافر مخفی نفوذی مومنین کی صفوں کے اندر گھسا ہوا دو چہرہ انسان، دو شخصیتوں والا انسان، دوغلا انسان، اور قرآن اس کے چہرے سے پردہ اٹھا رہا ہے اور مومنوں کو معیار دے رہا ہے. لیکن قرآن ہوتے ہوئے سورہ منافقون پڑھ لیتے ہیں سورہ منافقون کے معیارات عملاً تطبیق نہیں کرتے، ان معیارات سے لوگوں کو نہیں پرکھتے، ان پر نہیں تولتے، بلکہ جس سے کوئی ظاہری قول سن لیں اسے مومن متدین سمجھتے ہیں و قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، منافق اپنی قسم کو جنہ بناتا ہے، ڈھال بناتا ہے، قسمیں کھا کے لوگوں کے سامنے بات کرتا ہے، اور ڈھال کے طور پر فصدوا عن سبیل اللہ، اور اس طرح خدا کے راہ سے لوگوں کو دور کرتا ہے اور بند کرتا ہے خدا کی راہ کو۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، اور بدترین عمل و کارکردگی ہے منافقین کی اس حرکت کے ذریعے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے انہم آمنو، منافق ایمان لاتا ہے، وہ مومن اس کو مومن کے طور پہ قبول کر لیتے ہیں، ثم کفروا، پھر کفر کرتا ہے، کفر اختیار کرنے کے بعد کفر کو پنہان رکھتا ہے، پہلے مومن ہوتا ہے، لوگوں کے اندر آتا ہے، پھر کفر اختیار کرتا ہے، کفر کو چھپا کے رکھتا ہے۔ فطبع علی قلوبہم، اور جب نفاق اس کے دل میں آ جاتا ہے، خدا اس کے دل کو فہم کے لیے بند کر دیتا ہے، دین کے لیے منافق کا دل اور ذہن بند ہو جاتا ہے۔ لہذا منافقین کو بہت لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج تک کوئی منافق ایسا نمونے کے طور پر نہیں ہے جس نے توبہ کی ہو اور مان گیا ہو اور غلطی کا اعتراف کیا ہو، چونکہ قرآن کا فرمان ہے کہ توبع علی قلوبہم، منافق کا دل خدا بند کر دیتا ہے، اب اس پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی، تذکر اثر نہیں کرتا۔ فہم لا یفقہون، کبھی بھی فہم نہیں حاصل کرے گا، یہ سمجھ نہیں ہوگی اس کو، فقہ وہی گہری عمیق دانائی کبھی بھی منافق کے پلے نہیں پڑے گی، سطحی بات کرتا ہے اور دل اس کا بند ہو گیا ہے۔ سورہ منافقون میں ہی تین چار آیات کے بعد پھر منافق کی اسی خصوصیت کے متعلق بیان ہے، آیہ سات میں ہے، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، منافقین کا ایک کام یہ ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ کے ساتھ تعاون سے روکتے ہیں کہ آپ نہ کرو، مدد نہ کرو، ان کی تعاون نہ کرو ان کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، رسول اللہ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے اوپر انفاق نہ کرو، چونکہ رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ عموماً کام، کاروبار، جائیداد، مویشی، املاک چھوڑ آئے تھے مسلمان جب ہوئے، قبیلے میں، خاندان میں ایک فرد مسلمان ہوا تو خاندان نے اسے ہر چیز سے محروم کر کے نکال دیا، بلکہ شاید جان بچا کر ان سے آیا ہے، باقی ساری چیزیں چھوڑ کر آیا ہے۔ اب یہ لوگ جو دعوت رسول اللہ پر لبیک کہہ کے آئے ہیں، گھر والوں نے، خاندان والے مشرک ہیں، کافر ہیں، انہوں نے اس کو محروم کر دیا ہے ہر چیز سے، اب یہ رسول اللہ کے ہمراہ ہے اس محرومی کے حالت میں، اور دوسری طرف سے جن کے پاس اموال ہیں، توفیقات ہیں، انہیں حکم ہے کہ وہ تعاون کریں ان کے ساتھ، ان مومنوں کے ساتھ انفاق کریں ان کے اوپر۔ منافق ان متمولین کے پاس، توفیقات والے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں روکتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا جو رسول اللہ کے ہمراہ ہیں۔ اگر آپ نے غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، فقیروں کے ساتھ، ہم بتاتے ہیں فقیر فلاں جگہ ہیں، ان کی مدد کریں، ان کی مدد نہ کریں جو رسول اللہ کے ہمراہ ہیں۔ کیوں نہ کریں؟ حتی ینفضوا، حتی کہ یہ بھاگ جائیں، چھوڑ جائیں رسول اللہ کا ساتھ، چھوڑ جائیں، ترک کر جائیں۔ اور یہ بہت اہم نقطہ ہے جو منافقین نے کمزوری پکڑی ہے مومنوں کی، وہ یہ کہ یہ مومنین جب تک انہیں راشن ملتا رہے، کھانا ملتا رہے، رہائش ملتی رہے، سہولتیں ملتی رہیں، یعنی راہ خدا میں آسائش ہو، سہولت ہو، اس وقت تک تو رہتے ہیں۔ منافقوں کا یہ تجزیہ ہے کہ اگر یہ سہولتیں ان سے لے لیں، کھانا نہ ملے دو وقت کا، اور یہ سہولتیں ان کی محرومیت کی وجہ سے ختم ہو جائیں، اب یہ کیا کریں گے؟ ینفضوا، چھوڑ جائیں گے رسول اللہ کو۔ چند مقامات بہت سخت امتحان کے ہیں۔ مثلا ہم فرض کرتے ہیں یہیں اپنے مرکز کے بارے میں، آج اللہ تعالیٰ نے خوب مومنین کو توفیق دی ہوئی ہے، انہوں نے ایک غیر معمولی، مطلب ہے یہ جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ یہ جامعہ اتنی وسعت کے ساتھ اور اس کے ملحقات بن رہے ہیں جو فقط مومنین اور چند مومنین، نہ زیادہ، انگوش شمار مومنین، جو بہت بڑے سرمایہ والے بھی نہیں ہیں، متوسط درآمد کے ساتھ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے اور یہ شروع کیا انہوں نے، اور ابھی تک اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور نہ صرف اسی کو جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ روز بروز اس کو وسعت دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور الحمدللہ ہو رہا ہے۔ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، روکتے ہیں کہ اب مختلف ہیلے بہانوں سے کہ اس جامعہ کی مدد نہ کریں، اس کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ کیوں تعاون نہ کریں؟ آپ کا نام آ جائے گا، آپ کا ایجنسی میں نام آ جائے گا، آپ کا فلاں میں، ڈراتے ہیں ان کو، خوف دلاتے ہیں۔ باقاعدہ ایک تحریک چلی ہوئی ہے، ایک کمپین چلی ہوئی ہے مختلف جگہوں پر کہ ان کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ بعض چاہتے ہیں کریں لیکن ان کے ڈرانے کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں، خوف آ جاتا ہے ان کے دلوں کے اندر۔ خدا نخواستہ آج تو ان مومنین کو توفیق کر رہے ہیں، اگر کل کسی بھی وجہ سے یہاں فرض کریں اگر کچن بند ہو جاتا ہے، کھانا نہیں پکتا، مدرسے کی طرف سے نہیں ملتا کھانا کسی کو بھی، جو اتنی سہولتیں ہیں مدرسے کی طرف سے ساری، چونکہ مومنین تعاون کر رہے ہیں، ہو رہا ہے، فرض کر رہے ہیں ہم کہ اگر یہ فرض کریں کہ یہ اتفاق ہو جائے، کتنے رہ جائیں گے ادھر؟ استاد کتنے رہیں گے یہاں؟ سٹاف کتنا ادھر ہوگا؟ طلبہ کتنے رہ جائیں گے اس دن؟ اپنے ذہن میں آپ اندازہ لگا لیں، اپنے سے شروع کریں کہ میں اس وقت کیا کہاں ہوں گا، کہ اگر کھانا نہ ملے یہاں سے، نہیں ہے، تعاون نہیں کر رہے لوگ، نہیں ہے کھانا یہاں پر، اور کوئی بجلی ظاہر خود ہی ختم ہو جائے گی، نہ جنریٹر چلے گا، نہ بل ادا ہوگا، اس اندھیرے میں، اس حبس میں، اس مشکلات میں کتنی رک جائیں گے اس دن، اس امتحان میں کتنے رک جائیں گے؟ انفضاض ذات کے ساتھ، یہ ایک ضعف ہے کہ بعض وجوہات سے انسان میدان چھوڑ جائے، دباؤ میں آ کر میدان چھوڑ جائے، اور کشش کی وجہ سے میدان چھوڑ جائے، کوئی جاذبہ دیکھے باہر، دوسرا کوئی آئے شخص، ایک عالم دین، وہ بہت اصرار کرتے تھے کہ کوئی کام شروع ہو یہ آغاز حوزہ سے پہلے، روز آ جاتے اور قم مقدسہ میں، اور آ کر اصرار کرتے کہ کوئی آپ قدم اٹھائیں اور ہم تیار ہیں ساتھ دینے کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم قدم اٹھاتے ہیں، اگر اسی اقدام کے دوران آپ کا ویزا آ جائے انگلینڈ سے، امریکہ سے، چونکہ وہ ان کو شوق تھا باہر جانے کا، تو میں نے کہا اگر آپ کے کہنے پر بھروسہ کر کے ہم شروع کر دیں کوئی کام اور آپ کا ویزا آ جائے تو کیا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں میں تو اسی دن چلا جاؤں گا۔ کشش ہوتی ہے، امتحان دو طرح کا ہوتا ہے، یا بالکل سپلائی بند ہو جاتی ہے، رسد ختم ہو جاتی ہے، فاقہ، یا اس سے بہتر ایک کشش باہر پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی جگہ بھی، اس کی بھی مثال قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے. اس سے پہلا سورہ ہے سورہ جمعہ، اس میں بھی انفضاض کا ذکر ہے. سورہ منافقون میں بھی انفضاض کا ذکر ہے. سورہ جمعہ میں ہے سورہ مبارکہ جمعہ میں ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَإِذَا رَأَوْا، رسول اللہ مسجد النبی میں نماز قائم کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، یہ پیچھے صفیں باندھتے ہیں، اور جو ہی یہ صفیں باندھتے ہیں باہر منڈی لگتی ہے، مسجد کے باہر جمعہ بازار لگتا ہے. اور جمعہ بازار میں یہ ہے کہ لوگ دور دراز سے سامان لاتے ہیں ضرورت کا فروخت کے لیے، جو آنن فانن فروخت ہو جاتا ہے، بک جاتا ہے، مثلا محدود مقدار میں ہر چیز آتی ہے، سبزی آتی ہے، کوئی اور چیز آتی ہے، گھریلو استعمال کے برتن آتے ہیں اور انسانوں کی ضروریات کے. چونکہ صنعتی زمانہ نہیں تھا کہ کثیر مقدار میں ضرورت سے بھی زیادہ سامان کسی دکان پہ آ جائے یا بازار بھرے ہوئے ہوں، اتنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان بازاروں میں ضرورت سے بہت کم مقدار میں، کہیں دور کسی شہر سے، مدینہ میں پیداوار نہیں تھی ان چیزوں کی، شام سے کبھی کوئی تاجر کچھ لے آتا، کوئی دور دراز زرخیز علاقوں سے لے آتا، اور تھوڑی دیر کے لیے بازار لگتا اور فوراً ہی ان چیزوں نے بک جانا ہے. یہ نمازی جو نماز میں کھڑے ہیں، ان کی نماز پوری ہونے تک اور سلام پڑھنے تک ان کے دلوں میں یہ تھا کہ وہ تو بک جائے گا، سب کچھ چلا جائے گا. لہٰذا ادھر سے رسول اللہ تکبیرۃ الاحرام کہتے، ادھر سے ریڑی والا آ کر آواز لگاتا کہ فلاں چیز لے لو، اور یہ وہیں سے نماز ترک کرتے، چھوڑتے اور جا کر مسجد کے باہر اس جرمٹ میں، ہجوم میں، خریداری میں مصروف ہو جاتے. دوسرا یہ کام کرتے کہ جمعے کے دن لہو میں اگر ان کو کوئی پکارتا، کوئی اونٹ دوڑ میں پکارتا ان کو، یا گھوڑ دوڑ میں پکارتا ان کو، یا کوئی اور کبڈی کر رہے ہیں وہاں مسجد النبی میں، ان کو اگر کوئی ندا دیتا، آواز دیتا، یہ فوراً چھوڑ کے رسول اللہ کو ترک کر کے چلے جاتے اور بھاگ جاتے تھے. یہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، تجارت اور لہو، سرگرمی. تجارت جب سنتے تھے کہ عین نماز کے وقت منڈی ہے، تجارت ہے یا لہو ہے، انفضوا الیہا وترکوک قائما، رسول اللہ کو تنہا اکیلا کھڑا ہوا چھوڑ کر، ترک کر کے یا لہو میں جا کر مصروف ہو جاتے تھے، یا منڈی میں لین دین میں دکانوں پہ جا بیٹھتے، یا سامان بیچنے چلے جاتے، یا سامان خریدنے چلے جاتے. کاروبار کی ندا جب آتی کہ گاہک زیادہ ہیں، منڈی زیادہ ہے، یہ بھاگ کے چلے جاتے. انفضوا الیہا، انفضاض یعنی چھوڑ جانا، ترک کر کے، جیسے خزلان ہے جس سہارے کا ہٹ جانا، جس سے توقع ہو، بھروسہ ہو سہارے کی کہ یہ سہارا بنے گا، ناصر بنے گا، وہی اگر عین وقت پر چھوڑ جائے، اس کو خاذل کہتے ہیں اس شخص کو، اور عمل اس کا خزلان یا خزلان کہلاتا ہے، یہ خاذل ہے. اسی طرح منفض انسان وہ ہوتا ہے جو لہو کی وجہ سے، سرگرمی کی وجہ سے، کسی کشش کی وجہ سے چھوڑ جائے بغیر بتائے، بغیر آگاہ کیے، جس حالت میں ہے اسی حالت میں سب کچھ وہیں چھوڑ کے بھاگ جائے. دو ہے، سورہ منافقون میں ہے کہ رسول اللہ کے ساتھیوں کو بھگانا ہے. وہ کس طرح بھگائیں؟ بائیکاٹ کرو، پیسے نہ دو ان کو، انفاق نہ کرو ان پر، تعاون نہ کرو ان کے ساتھ. ظاہر ہے ان کے پاس خود اپنا بھی کچھ بھی نہیں ہے، ہم بھی تعاون نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں کتنی عرصہ ٹکتے ہیں یہ، کتنا ایمان ہے ان کا. ایک منافقین کا یہ تجزیہ تھا کہ یہ حتی ینفذو، اس وقت تک بائیکاٹ جاری رکھو و انفاق روک لو جب تک یہ سب رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ نہیں جاتے۔ سورہ جمعہ میں ہیں کہ یہ کام یہ کرتے تھے، یوں نہیں کہ منافقوں کا غلط تجزیہ تھا، یہ کام مومن کرتے تھے، لہو دیکھ کر اور تجارت و منڈی دیکھ کر چلے جاتے تھے، یہ بھاگ جاتے تھے، میلہ ہو چلے جاتے تھے، چھوڑ کے چلے، واجبات چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ وہ فرق نہیں پڑتا انسان تعلیم چھوڑ کے جائے یا نماز چھوڑ کے جائے یا جہاد چھوڑ کے جائے، جب ایک واجب کی ادائیگی میں مصروف ہے چھوڑ سکتا ہے اس کو، انفذاز جائز ہے، ترک کر سکتا ہے۔ پہلے اپنے لیے مجوز ڈھونڈے کہ میں ترک کر سکتا ہوں اس کو، چھوڑ سکتا ہوں۔ ایک بزرگوار، استاد بزرگوار تھے ہمارے قم مقدسہ میں، وہ گمنام فقہا میں سے تھے، گوشہ نشین، خود قم کے اندر انہی کم لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے، علماء طلبہ بھی، چونکہ عموماً اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے تھے، انہوں نے کس طرح کی زندگی اختیار کی ہوئی تھی، گوشہ نشینی کی، اور بہت ہی فاضل انسان تھے۔ عید کے مواقع پہ یا اس طرح کے جو سال میں مناسبتیں آتی ہیں، وہاں حوضے میں بعض طلاب میں یہ سنت ہے کہ وہ اساتید کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، سلام کے لیے، عرض ادب کے لیے، ایک اچھی محفل ہوتی ہے ایسے موقعوں پر استاد شاگرد میں، جس میں درس تدریس بعض کی بات نہیں ہوتی، عام گفتگو ہوتی ہے، سوال جواب ہوتا ہے، واز نصیحت ہے۔ خوب حاضر ہوئے ہم ان کی خدمت میں، دیگر اساتذہ کی خدمت میں بھی گئے، ان کے پاس بھی گئے، ان کے پاس کوئی جاتا نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو، ان کا گھر بھی معلوم نہیں تھا، باہر کیف ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اکیلے بیٹھے ہوئے زیر زمین چھوٹا سا گھر میں، ایک تاریک سا بیسمنٹ تھا ان کا، سرداب کہتے ہیں اسے، اس میں بیٹھے ہوئے تھے، مطالعہ کر رہے تھے، عید کے دن گفتگو، عرض ادب کیا، سلام کیا، ہم نے گفتگو کی، تو ان سے سوال کیا کہ آپ قم سے کب باہر جاتے ہیں یا کتنی دفعہ گئے ہیں، جب سے آپ قم میں آئے ہیں کتنی دفعہ حوضے سے باہر گئے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میرے لگ بھگ 40-45 سال، انہوں نے کہا کہ میں یہاں قم مقدسہ میں ہوں، اور ایک دفعہ زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے گیا ہوں، ایک دفعہ، ایران میں ہوتے ہوئے، ویزا نہیں چاہیے قم سے مشہد جانے کے لیے، قم سے مشہد جانے کے لیے 14-15 گھنٹے کا راستہ ہے اور بڑا آسان سفر ہے۔ کہا کہ میں جب سے آیا ہوں یہاں پر ایک دفعہ فقط زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے گیا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ کوئی بیماری ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی عارضہ ہے، آپ کم نکلتے ہیں، گرمیوں میں بھی کہیں نہیں جاتے، گرمیوں کے بارے میں سوال کیا تھا کہ موسم گرما قم شدید گرم ہوتا ہے، 50 درجے تک ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے قم کا، اب کچھ سہولتیں ہو گئی ہیں، اس وقت یہ سہولتیں بھی نہیں تھیں۔ تو ان سے عرض کیا کہ بزرگان سارے عوضے سے چلے جاتے ہیں ٹھنڈے شہروں میں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں یہیں پہ پورا سال قم میں ہی رہتا ہوں، گرمی میں بھی۔ پھر پوچھا کہ آپ جب سے آئے ہیں کبھی گئے ہیں باہر؟ تو کہا ایک دفعہ گیا ہوں، اور پھر خود سے یہ فرمایا کہ میں، ان کی عمر اس وقت غالباً 80-85 سال کے برابر تھی، اور جتنے علماء مراجع تھے ان سے اگر بالاتر نہیں تھے تو ان کے درجے کے عالم تھے وہ، یعنی ایک مسلم مجتہد مرجع تقلید ہونے کے قابل۔ انہوں نے فرمایا کہ میں قم سے اگر باہر چلا جاؤں، حوضہ چھوڑ کے چلا جاؤں، تو ترک تحصیل اس پہ لازم آتا ہے، ترک تحصیل کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور ترک تحصیل کو میں جائز نہیں سمجھتا۔ پھر انہوں نے اس اپنی رائے کے موافق فقہا بھی بتائی کہ میں بھی اسی چیز کا قائل ہوں کہ ترک تحصیل حرام ہے، اور ساتھ ہمیں بھی خبر نہیں تھی اتنے علماء فقہا کا یہ فتویٰ ہے، انہی سے سنا ہم نے۔ انہوں نے فرمایا کہ مقدس اردبیلی بھی اسی رائے کے قائل تھے رحمت اللہ علیہ، کہ ترک تحصیل ناجائز ہے، نہیں کر سکتا انسان۔ اور فرمایا کہ صاحب عروہ، عروۃ الوثقی کتاب ہے فقہ کی بہت معتبر، جس کے اوپر دروس خارج دیے جاتے ہیں، صاحب عروہ سید کاظم یزدی رحمۃ اللہ علیہ جو تمام فقہا کے استاد ہیں، ان کی بھی یہی رائے ہے، وہ بھی فرمایا کہ وہ ترک تحصیل کو جائز نہیں سمجھتے اور تحصیل علم دین کو واجب سمجھتے ہیں۔ اس طرح چند اور نام لیے کہ یہ سارے بزرگان اسی رائے پر ہیں، اور فرمایا کہ میں بھی یہی رائے رکھتا ہوں کہ تحصیل علم دین واجب عینی ہے۔ وہ نہیں کہہ رہے تھے کفائی ہے، فرماتے تھے واجب عینی ہے اسی آیہ کی روح سے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، فرمایا واجب عینی ہے۔ اور اگر میں ترک کروں تو یہ ترک واجب لازم آتا ہے، اور فرماتے تھے کہ زیارت مستحب ہے تو مستحب کی خاطر واجب نہیں ترک کر سکتا میں، گرمی ہو سردی ہو جو بھی ہو۔ وہ بھی ایک طالب علم نہیں تھے، استاد تھے، استادوں کے استاد تھے، اور اس وقت بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی گمان کرتے تھے، تحصیل محصل سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ میں تحصیل میں ہوں، محصل ہوں، اور ترک تحصیل جائز نہیں ہے، اس لیے میں نہیں جاتا کہیں بھی۔ وہ باب توجہ فرمائیں، انفضاض چھوڑ دینا واجب، نماز چھوڑ دینا جیسے سورہ جمعہ میں ہے، تجارت کی خاطر نماز چھوڑ دینا، رسول اللہ کو تنہا محراب میں قیام کی حالت میں ترک کر دینا، لہو سرگرمی کی وجہ سے چھوڑ دینا، مجبوریوں کی وجہ سے، آیا واجبات چھوڑے جا سکتے ہیں؟ مومن یہ کام کرتے تھے، یہ ضعف تھا ان کے اندر، چھوڑ جاتے تھے۔ منافقین نے یہ تجزیہ کیا کہ اگر راشن پانی ان کا بند کر دیا جائے، تعاون بند کر دیا جائے، ان پر انفاق نہ کریں، یہ بھاگ جائیں گے، چھوڑ دیں گے سارے۔ لا تنفقوا ہم الذین یقولون، منافق وہ لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے، یہ سوچ ہے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو رسول اللہ کے ہمراہ ہیں، ساتھ ہیں، ان پر انفاق مت کرو، حتی ینفضوا، حتیٰ کہ بھاگ جائیں، اس حد تک کرو، روک کے رکھو انفاق کو کہ بھاگ جائیں، ترک کر جائیں رسول اللہ کو۔ خوب ظاہر ہے جب رسول اللہ تنہا رہ جائیں گے تو پھر پیچھے ہم سنبھال لیں گے رسول اللہ کو، تنہا رسول کو سنبھالنا آسان ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ خوب یہ منافق ہیں، نافہم ہیں، انہیں نہیں معلوم قوانین خدا، سنن خدا، ضوابط الہی، کہ اللہ کے کیا ضوابط ہیں، اللہ کے کیا قوانین ہیں، کہ اگر دو چھوڑ بھی جائیں تو کیا راہ خدا بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی؟ اگر دو سختیوں کی وجہ سے، انفاق نہ ہونے کی وجہ سے، یا لہو کی وجہ سے، یا سرگرمی کی وجہ سے، یا تجارت کی وجہ سے بھاگ جائیں کاروبار کی خاطر، تو کیا یہ راہ خدا ایسے خالی رہے گا؟ اور تم نے اگر انفاق نہ کیا تو راہ خدا میں خرچہ دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، تعاون کرنے والا۔ اللہ خزانوں کا مالک ہے، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک ہے۔ ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافق یہ فہم نہیں رکھتے کہ اس طرح راہ خدا مسدود نہیں ہوتے، اس طرح نہیں بند ہوتے بائیکاٹ کرنے سے۔ یقولون، یہ منافق یہ کہتے ہیں کہ لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ خوب یہ منافقین کے سوچ بتا رہا ہے قرآن، کے یہ اس طرح کے منصوبے، اس طرح کی سوچ، پست گھٹیا سوچ رکھتے تھے، اور چونکہ خدا کے نظام کو نہیں سمجھتے، فقی نہیں ہیں، روح دین کو نہیں سمجھتے، اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی احمقانہ باتیں کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں کہ رسول اللہ کو خالی کرنے، رسول اللہ کو تنہا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھیوں کو بھگا دو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لنگر خور ہیں اور انہیں لنگر نہ ملا تو یہ سارے بھاگ جائیں گے. بھلے کچھ بھاگ جاتے ہیں, کچھ تجارت کے لیے بھاگ جاتے ہیں, کچھ لاہو کے لیے بھاگ جاتے ہیں, کچھ خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے, کمی کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, انفضاض ہے. لیکن دوسری طرف اللہ کی سنت بھی ہے کہ خدا کی ذات خزانوں کی مالک ہے اور اس کا انہیں علم نہیں ہے. کچھ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بعضوں کے لیے فقاہت کا در بند کر دیا ہے ہم نے, یہ کبھی بھی فقیہ نہیں ہو سکتے, دین شناس نہیں ہو سکتے. ان میں سورہ انعام میں ایک گروہ کا ذکر ہے کہ خدا و تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے دین شناسی سے, فہم دین سے محروم کر دیا ہے. اور یہ قرآن کی متعدد آیات میں ہیں کہ انسان اپنے ہی اعمال کی وجہ سے بعض اوقات ایسی پستی کا شکار ہو جاتا ہے کہ محروم ہو جاتا ہے ایمان سے, فہم سے, استغفار سے. جس طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم. خود اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچا دیا ہے کہ اب انذار, تبلیغ, تعلیم, تربیت, تدریس ختم ہو گئی, بے اثر ہو گئی ہے ان کے اوپر. اور رسول اللہ کو فرما رہے ہیں کہ چھوڑ دیں آپ بھی ان کو, آپ ذرہم, انہیں اپنے حال پہ رہنے دیں, ہم نے ان کے لیے اور جہنم ٹھکانہ بنایا ہوا ہے, آپ ان پر اپنا وقت ضائع نہ کریں. اب اسی طرح سورہ انعام میں آیا 25 میں ہے, اس کا بعض ایسا پہلے پڑھا ہے. آیا 25 میں ہے, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. بعض ایسے ہیں جو آ کے سنتے ہیں آپ کی بات, کچھ ایسے ہیں جو سنتے ہی نہیں ہیں, کچھ ایسے ہیں جو سن کے انسنا کر دیتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو سنتے ہیں, آ کر آتے ہیں آپ کے پاس, رسول اللہ کے پاس. يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, استماع کرتے ہیں, نہ سما, استماع یعنی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ سمجھیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. وہ بھی آتے ہیں استماع کے لیے لیکن نہ سن پاتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے دو کام کیے ہیں ان کے ساتھ, ایک ان کے کانوں میں وقر ڈال دیا ہے اور ایک ان کے دلوں پر اکنہ ڈال دیا ہے. اکنہ اکنان مکنون پردہ, وہ پردہ جو چھپا لے, پنہان کر دے کسی چیز کو, اسے اکنہ کہتے ہیں. اکنان چھپا دینے والا پردہ, پردے مختلف مقاصد کے لیے حائل کیے جاتے ہیں. وہ پردہ جو چھپانے کے لیے ہو, پنہان کرنے کے لیے ہو کہ ادھر کی نگاہ ادھر نہ جائے, جو کچھ اس طرف ہے وہ بالکل اوجل ہو جائے, اس پردے کو اکنہ یا اکنان کہتے ہیں عربی میں. قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا, وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ. قول رسول یا قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا ہے کہ فقہ نہیں, یہ فقی نہیں پڑھ ہو سکتے, یہ دین نہیں سمجھ سکتے. آتے ہیں نہ کہ نہیں آتے, یستمعوا الیہ, آ کے کوشش اپنی کرتے ہیں لیکن ہم نے پردے ڈال دیے ان کے اوپر. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, اور ہم نے ان کے کانوں کے اندر وقر ڈال دیا. وقر سکل, سنگین چیز, کان کے اندر جو نظام ہے سماعت کا, اس میں اس قاعدے کے مطابق کان میں انسان کے کی یا غیر انسان کی جو بھی آواز ہوتی ہے صوت کان کے اندر لگے ہوئے پردے سے جا کر ٹکراتی ہے، وہ شعاع لہر منہ سے انسان جو صوت ایجاد کرتا ہے، یہ صوت لہر بن کر جس طرح ہوا کی لہر ہے، پنکھا ہوا کو دھکیلتا ہے لہر بنا کر آپ تک پہنچاتا ہے، اسی طرح شعاع یہ روشنی بھی لہر بن کر آپ تک آتی ہے، آواز بھی لہر کی صورت میں آپ تک آتی ہے، نامرئی دکھائی نہیں دیتی لیکن لہر ہے، ایک موج فارسی میں کہتے ہیں اس کو، ایک موج بن کر آواز جاتی ہے اور یہ موج ہر جگہ ٹکراتی ہے، آپ کے کندھے سے بھی ٹکرا رہی ہے، آپ کے سر سے بھی ٹکرا رہی ہے، یہ موج جس طرح پنکھے کی ہوا ہر جگہ ٹکرا رہی ہے، جسم کے ہر طرف ٹکرا رہی ہے، آپ تیز ترین پنکھا لگائیں ہوا اور بہت خنک ہوا ہو، ایئر کنڈیشن کی ہوا ہو، اور آپ اپنی پاؤں کی ایڑی رکھیں اس ہوا کے سامنے کہ ہوا کی لہر، تیز ہوا آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، لیکن آپ کی ایڑی کو کبھی ہوا محسوس نہیں ہوگی، ہوا کی لہر ٹکرا رہی ہے، پاؤں کے دوسرے حصے محسوس کر رہے ہیں ٹھنڈے ہو رہے ہیں، سرد پڑ گئے ہیں، لیکن ایڑی کو کوئی احساس نہیں ہے کہ یہاں ہوا ہے بھی یا نہیں ہے، چونکہ ایڑی کے اندر ضعیف ترین لامسہ ہے، حصے لامسہ سب سے کمزور رکھے ایڑی میں تاکہ انسان چلتا رہے، چل سکے انسان، پاؤں کا تلوا لامسہ کمزور ہے، ضعیف ہے، ہاتھ کے ہتھیلی کا لامسہ قوت لمس بہت تیز ہے، قوی ہے، پاؤں کے تلوے کی ہتھیلی کی جو حصہ ہے وہ بہت ضعیف ہے، اور ایڑی میں بالکل ایک طرح کی سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے، مری ہوئی حصہ ہے، اسے نہیں ہوا کی لہر محسوس ہوتی، یہی حال کہ آواز کی لہر آپ کے بدن کے ہر جگہ سے ٹکرا رہی ہے لیکن انہیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ آواز ہے، کان کے پردے کو پتہ چلتا ہے، کان کے پردے کے ساتھ یہ ٹکراتی ہے جا کر، وہ اسے صوت میں بدل دیتا ہے، کان کا پردہ، اگر اس بیچ میں کوئی سنگین چیز، ثقیل چیز، وزنی چیز حائل کر دے، روئی ڈالے، روئی سے نہیں رکتی آواز، گزر جاتی ہے یہ موج، ایسی چیز کان کے آگے لگا دیں جو آواز کی لہر کو کان کے پردے تک نہ جانے دے، وہ چونکہ ثقیل ہوتی ہے، سنگین ہوتی ہے، وہ چیز اس کی غلظت ہوتی ہے، اس کو وقر کہتے ہیں، وقار اسی وزنی کو کہتے ہیں جس میں باوقار آدمی ہے، یعنی جس کے کردار میں وزن ہو، ہلکا پن نہ ہو، چھچورا نہ ہو، باوقار انسان وہ ہوتا ہے جو سبک نہ ہو، اوچھی زبان استعمال نہ کرتا ہو اور اوچھی حرکتیں نہ کرتا ہو، بہت باوقار ہے، چلتا ہے بہت وقار کے ساتھ، بات کرتا ہے بہت باوقار انداز سے، سنتا ہے بہت باوقار انداز سے، یعنی ثقیل سنگین شخصیت رکھ کا مالک ہے، ہلکا پن نہیں ہے اس کے اندر، ہلکا انسان، سبک انسان، سبک سر انسان، نہ وہ ڈھنگ سے سنتا ہے، نہ طریقے سے بولتا ہے، نہ وہ مناسب رفتار سے چلتا ہے، اس کی ہر کام کے اندر سبکی نظر آ رہی ہوتی ہے، ہلکا پن نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ بے وقار انسان ہے، باوقار جس میں وقر ہو، شخصیت کا وقر ہو، وقر ثقل کو کہتے ہیں، سنگین، جو سنگین بنا دے، عموماً جن کو آواز کم سنائی دیتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کان بھاری ہو گئے ہیں، کان سنگین ہو گئے ہیں، سنگین ہو گئے ہیں، ثقیل ہو گئے ہیں، یعنی اب سنائی کم دیتا ہے، پردہ متاثر ہو گیا ہے، اب آواز نہیں آتی، اس وجہ سے وقر کہتے ہیں، یعنی وہ رکاوٹ جو کانوں میں آ جائے اور انسان کو آواز نہ پہنچنے دے، یہ وقر ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں، یستمعوا الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنۃً ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وان یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بہا، لہذا جو آیت دیکھتے ہیں، قرآن کی آیت ہو یا
آیات عینی ہوں اللہ تعالیٰ کی، جو نشانی دیکھتے ہیں ایمان نہیں لاتے، ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہے، انہیں کوئی چیز متاثر نہیں کرتی ذرا برابر۔ وہ بعض لوگ ہیں کسی جگہ جا کر کچھ دیکھیں تو بہت متاثر ہوتے ہیں، ہر چیز ان پہ اثر چھوڑ رہی ہے۔ مثلا یہاں بعض افراد آتے ہیں، وہ ہر چیز سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں پر طلبہ سے متاثر ہو رہے ہیں، طلبہ کی نماز سے متاثر ہو رہے ہیں، طلبہ کے ڈسپلن سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بلکہ ایک بزرگوار یہاں پر آئے تو انہوں نے ذکر کیا، کہا جی کہ میں فلاں مدرسے میں اتنے عرصے سے 40 سال سے آ جا رہا ہوں اور ہمیشہ نماز بھی وہاں پڑھتے ہیں، پروگراموں میں بھی جاتے ہیں، آج تک مجھے کسی نے اس مدرسے میں سلام نہیں کہا، میں ہی سب کو سلام کہوں، میں کہوں تو بعض جواب دیتے ہیں بعض نہیں دیتے، لیکن مجھے یہاں بہت اچھا لگا کہ آپ کے طلاب سلام کہتے ہیں، مہمان کو سلام کرتے ہیں، اس سے متاثر ہوا بہت۔ یہ مجھے بھی علم نہیں تھا کہ کرتے ہیں یہاں کے طلاب سلام، کہا ہمارے ساتھ جان پہچان بھی نہیں ہے لیکن قریب سے گزرتے ہیں سلام کہتے ہیں، متاثر ہوا کہ یہ یقیناً تربیت ہوئی ہے، بتایا گیا ہے، باہر کے خوش قسمتی تھی ہماری کہ اس نے یہ بات کی ہے وہاں۔ ایسے یہ ہر چیز سے متاثر ہوتے ہیں، تعمیرات دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، صورت تعمیر دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، یہاں تعداد دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، اساتذہ سے، ہر چیز سے متاثر ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں آ کر انہیں کوئی چیز متاثر نہیں کرتی یہاں پر، بالکل، وہ بھی دیکھتے ہیں نہ، یہ کہ دیکھتے نہیں ہیں، دیکھا ہے بلکہ دیکھا ہے، کیسا تھا کچھ بھی نہیں، ٹھیک دیکھ لیا کچھ بھی نہیں، کوئی چیز انہیں متاثر نہیں کرتی۔ یہ علامت ہے اللہ تعالیٰ کے فرمانے کے، یہ علامت ہے کہ جو آیات سے اللہ کی نشانیوں سے متاثر نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ جعلنا علی قلوبہم اکنتن، اب ہم نے تاثیر بند کر دی ہے، اس لیے نہیں ہو رہا متاثر۔ آیات خدا سنتا ہے، آیات خدا دیکھتا ہے، لیکن ذرا برابر متاثر نہیں ہوتا، چونکہ ہم نے پردہ ڈال دیا ہے، عقل پہ پردہ ڈال دیا ہے، ذہن پہ پردہ ڈال دیا ہے، ہم نے کانوں میں وقر ڈال دیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، جو نشانی دیکھتا ہے، لا یؤمنوا بها، ایمان نہیں لاتا، متاثر نہیں ہوتا اس سے۔ حتی اذا جاؤوکا، حتی جب آپ کے پاس آتے ہیں، رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آ کر رسول اللہ سے الجھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ آپ نے کیا نظام بنا لیا ہے، یہ کیسے افراد آپ نے تربیت کیے ہیں، یہ کیسا آپ نے ان کو سکھا دیا ہے، یہ کیا ان کی زبانوں پہ چڑھا دیا ہے، یہ لا الہ کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں کرتے ہیں، یہ کیا ان کو تعلیم دے دی، اس طرح کا جدال کرتے تھے رسول اللہ کے خلاف سامنے آ کر۔ یقولون، یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور رسول اللہ کو کہتے تھے کہ یہ جو قرآن، یہ باتیں جو آپ کرتے ہو، یہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے سنی ہوئی ہیں، پرانی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، افسانے ہیں، یہ افسانے ہم نے سنے ہوئے ہیں، ہمیں بتائے گئے ہیں۔ رسول اللہ کی باتوں کو، نعوذ باللہ، قرآن کی آیات کو، العیاذ باللہ، اساطیر الاولین، پرانے قصے آ کر کہہ دیتے ہیں، پرانے قصے ہیں۔ اب یہی آیات جو انسان کا دل ہلا دیتی ہیں، پگھلا دیتی ہیں، انقلاب برپا کر دیتی ہیں، جن کے دلوں پہ خدا نے اکنہ ڈال دیا ہے، جن کے کانوں میں خدا نے وقر ڈال دیا ہے، ان کی فہم بند ہو گئی، تالا لگا دیا، ختم ہو گئی۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ ناہی بھی ہیں، نائی بھی ہیں، یہ دین سے، رسول اللہ سے، قرآن سے، اللہ سے ناہی ہیں، ناہی کرتے ہیں، یَنْهَوْنَ عَنْهُ، لوگوں کو روکتے ہیں کہ مت جانا بھائی، کچھ بھی نہیں ہے ادھر، ینعون عنہ، خود بھی دور ہیں، نائی، دور ہونا ہے، نہی روکنے کو کہتے ہیں، نائی جو خود دور بیٹھا ہوا ہے، لا تعلق ہو کے، کنارہ کش ہو کے اس فکر سے، رسول اللہ کی دعوت سے، رسول اللہ کے پیغام سے لا تعلق ہو کے دور ہو گیا ہے ذہنی طور پر خود، اور دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ خب یہ نقصان کس کو کر رہے ہیں؟ آیا رسول اللہ کو پریشان ہو جانا چاہیے ایسے جدلی لوگوں سے جو آ کر الجھ پڑتے ہیں رسول اللہ سے؟ قرآن جب پڑھیں تو وہ سارے کردار آج نظر آتے ہیں، آج موجود ہیں یہ سارے کردار، نائی و ناہی، یہ سب موجود ہیں، نظر آتے ہیں۔ وہی قرآنی باتیں انسان ان کی زبان سے سنتا ہے جو قرآن نے ذکر کی ہے کہ منافق یوں کہتے ہیں، فلاں یوں کہتے ہیں، وہ سب ان کی زبان سے آج انسان بالکل صفاف سنتا ہے، ہو بہو ملتے جلتے لہجے کے ساتھ، جو رسول اللہ کے زمانے میں کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں یہ باتیں لوگ۔ خب آیا یہ گھبرا جانا چاہیے؟ مثلا دو تین آدمی آئیں، ہوتا ہے مبلغین جاتے ہیں، طلاب جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، اس علاقے میں دو تین اس مزاج کے ہوتے ہیں موجود، جدلی مزاج، جن کے دل خدا نے بند کر دیے ہیں، اور جو ناہی بھی ہیں نائی بھی ہیں، ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ ایک مبلغ جو تازہ آیا ہے، ابھی تک اس کو شناخت طبقاتی نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، کیا سوچتے ہیں، اور وہ پہلا شخص وہی ہے، جو ہی یہ شخص گیا، یہ مبلغ گیا اس علاقے میں، پہلا اسی سے ملاقات ہوئی، جا کر بات چیت ہوئی، اس نے یہی باتیں شروع کر دیں حوصلہ شکنی کی، اب یہ بجھ سجاتا ہے وہاں پر، یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہاں تو بالکل حالات ہی کچھ اور ہیں، یہاں تو لوگ آمادہ ہی نہیں ہیں، یہاں تو یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، چونکہ یہ مومن چہرے سے بڑا اچھا متدین لگتا ہے، اور یہ تو یہاں کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے، یا مثلا حوصلہ شکنی کر دے گا، یہ آپ لوگ کیا پڑھتے ہو وہاں پر، کیا کہتے ہو وہاں پر۔ ایک مولانا مجھے بتا رہے، پوچھا انہوں نے مجھ سے، کہتے ہیں قم میں کتنے سال رہے ہو آپ؟ میں نے کہا بہت زیادہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں 20 سال؟ میں نے کہا زیادہ، اس سے بھی زیادہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں اتنے سال وہاں رہے ہو، وہ خمینی کے علاوہ کوئی عالم نظر نہیں آیا آپ کو وہاں ان 20 سالوں میں؟ آپ کو خمینی کے علاوہ کوئی عالم نظر نہیں آیا؟ کہ ہم نے آپ کی زبان سے سنا ہی نہیں ہے نام کسی کا۔ خوب ظاہراً بہت حوصلہ شکن بات تھی، ایک بزرگ عالم کہے، ایک مثلا معتبر شخصیت بڑی محفل میں مجمع میں یہ کہہ دے کہ یہ بات، عموماً گھبرا جاتا ہے نا آدمی اس میں، پھر صفائی پیش کرنا شروع کر دے، نہیں جی ہم تو سب کا ذکر کرتے ہیں، ہم تو سب کو وہ سمجھتے ہیں، ایسے انسان دفاع میں آ جاتا ہے، چونکہ حملہ ہی ایسا ہے، یہ تو ایک میزائل ہے جو پھینکا کوئی، وہاں عموماً پسپائی اختیار کر لیتے ہیں، نہیں نہیں ہم تو سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، ہماری نظر میں تو سب حقیقت ہیں۔ اب میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ یہ اہل سنت کا رائے جانتے ہیں کہ وہ صحابہ کے بارے میں اور امیر المومنین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مثلا شیعہ اتنے لاکھوں صحابہ ہیں رسول اللہ میں، ان میں صرف علی کو مانتے ہیں، تو شیعوں کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اندھے ہو، وہ دوسرے نظر نہیں آتے آپ کو، وہ اتنے زیادہ کثرت سے صحابہ ہیں، اور اچھے بھی ہیں، سارے ہی تو غلط نہیں تھے، اچھے، بہت اچھے اچھے صحابہ ہیں، تو یہ سارے آپ کو نظر نہیں آتے، تو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ شیعہ ہو نا؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا اتنے صحابہ میں فقط علی نظر آتے ہیں آپ کو، دوسرے نظر نہیں آتے آپ کو؟ تو بار کے وہ پھر مذاق میں بات انہوں نے لے لی، اور السلام، اب کیا بات کریں، فبوہت الذی کفر، ہوتے ہیں اس طرح کے حوصلہ پست کرنے والے، آ کے کوئی ایسا پیچیدہ سوال کر دیا ماحول خراب کرنے کے لیے، بات کا رخ بدلنے کے لیے، نائی و ناہی، دور ہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی دور کرتے ہیں، یہ اصل کیا کر رہے ہیں؟ خام آدمی یہ نتیجہ لیتا ہے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، مثلا رسول اللہ کے پاس جب آتے ہیں اور رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ یہ کیا باتیں جو آپ سناتے ہو، قرآن ہے، وحی ہے، جبریل آئے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا فلاں، یہ سب اساطیر ہیں، قصے ہیں پرانے، ہم نے بہت سنے ہیں، پچھلی کتابوں میں بھی تھے یہ. وہ رسول اللہ پریشان ہو جائیں کہ عجب، میری بات کا تو اثر ہی نہیں ہو رہا، یہاں تو ایسے لوگ ہیں، ان کی تو سوچ ہی کچھ اور ہے. نہ، قرآن کا فرمانا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، وَأَن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یہ کہہ کے، یہ جو ان کی حالت ہے، نافہمی، نافقی ہونا، کہ بات ہی پتے کی نہیں ان کے پلے پڑ رہی. اگر کسی کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہو کہ یہ مجھے نقصان دے رہا ہے، یہ خود ہلاک ہو رہا ہے، یہ بدبخت خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے جو نہیں سمجھ پا رہا اور بے شعور ہے. یہ خود ہلاک، جو ہدایت سے محروم ہو گیا ہے، ہدایت کے بابت اس کے دل پہ پردہ پڑ گیا ہے، اس کے کان میں وقر آ گیا ہے، اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. جیسے یہاں بعض طلبہ بھی اظہار کرتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. وہ صحیح کہتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، واقعی انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، دل بند ہو گئے ہیں، وقر آ گیا ہے. کرتا ہے انسان کے ایسے اعمال ہیں، کر سکتا ہے، یوں تو نہیں کہ اگر کوئی آ کے بظاہر طالب علم بن گیا ہے تو اس عمل سے محفوظ ہو گیا ہے. یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ بند ہو گیا، دل بند ہو گیا، نہیں سمجھ میں آتی کوئی بات، درس سمجھ میں نہیں آتا، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ آپ تو انسان ہو، انسان کو سمجھ میں آنی چاہیے، فقیہ ہونا چاہیے، فہیم ہونا چاہیے، بلکہ جتنی بات بیان کی جاتی ہے اس سے زیادہ آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے، اتنے کھلے ذہن سے سمجھو. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ قَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ. وہ پھر فرمایا گیا کہ آپ دیکھیں گے، ایک دن انہی کو دیکھیں گے، یہ کہیں گے اب تو سمجھ آتی ہے، لیکن ذرا موقع دو، تھوڑا ہمیں موقع دو. اور اس وقت کہا جائے گا کہ موقع ختم ہو گیا. سورہ اسراء میں، بھلے سورہ مبارکہ اسراء میں آیا 46 میں ہے، یہ وہ آیت ہے جس کا پہلا حصہ پڑھا تھا، دوسرا رہ گیا ہے. یہ اس غرض سے پڑھ رہے ہیں اس آیت کو الگ سے، کہ قرآن کریم کی بعض آیات میں اللہ کا فرمانا ہے کہ ہم نے تفقہ بعضوں کے لیے بند کر دیا راستہ، تفقہ کا حکم دیا ہے کہ کیوں نفر نہیں کرتے تفقہ کے لیے، اور ان کو کہا ہے کہ یہ اگر نفر بھی کریں تو یہ نہیں، تفقہ نہیں کر سکتے، فقیہ نہیں بن سکتے، فقیہ و کل الفقیہ نہیں بن سکتے یہ لوگ. پہلا حصہ اس آیت کا یہ پڑھا تھا کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. یہاں پر قرآن کا فرمانا ہے کہ سماوات و ارض اور جو کچھ زمین و آسمان و کائنات و نظام ہستی میں، یہ سب تسبیح خدا کر رہے ہیں، لیکن آپ تفقہ نہیں رکھتے، نہ کہ وہ تسبیح نہیں رکھتے، وہ تسبیح رکھتے ہیں، آپ تفقہ نہیں رکھتے. لا تفقہون تسبیحہم، ان کی تسبیح سمجھ نہیں پا رہے ہو آپ. لا تفقہون، آیا ناقابل فہم ہے موجودات کی تسبیح؟ قابل فہم ہے کہ اگر آپ شناخت کرو، دین کی شناخت، قرآن کی شناخت، معارف کی شناخت کرو، اور وہ علوم پڑھو جو تفقہ کو تیز کرتے ہیں، عقل کو تیز کرتے ہیں. اور بارہا کہا ہے کہ جس علم سے فہم تیز ہوتی ہے وہ فلسفہ ہے. بعض علوم ذہن کو کند کرتے ہیں، تیز دھار چھری ہو، تیز دھار تلوار ہو، اسے آپ لکڑیاں کاٹتے رہیں اور کا ہڈیاں کاٹتے رہیں، تو وہ یہ چیزیں کند کرتی ہیں اس کی دھار کو، کاٹ کو. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس کی دھار کو اور زیادہ تیز کرتی ہیں اگر وہ چیزیں کاٹی جائیں اسے. بعض علوم، بعض تذکرے، قصے ایسے ہیں جو ذہن کو کمزور کرتے ہیں اور ضعیف کر دیتے ہیں، اثر پڑتا ہے ذہن کے اوپر ان کا. اچھا خاصا ذہین انسان اگر یہ علوم پڑھے تو وہ کند ذہن ہو جاتا ہے، اور وہ علم جو اگر کند ذہن بھی پڑھے، درست پڑھے، تو اس کا ذہن مزید تیز ہو جاتا ہے، وہ علم فلسفہ ہے، ذہن کو تیز کرتا ہے. جیسے علامہ اقبال وہ فرماتے ہیں نا کہ پتھر جس کے اوپر تلوار کو رگڑا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، سنگے پڑھا ہوا ہے آپ نے، مثنوی میں پڑھا ہوا ہے آپ نے، بعض بعض یہ تھی کہ اگر بعضوں کی راہ میں پتھر آ جائے تو وہ ٹکرا کے زخمی ہو جاتے ہیں، اور وہ پتھر کی وجہ سے ان کا راستہ بند ہو جاتا ہے، مسدود ہو جاتا ہے. لیکن جو خودی کی شناخت رکھتا ہے اور خودی جس کی زندہ ہے، اس کی راہ میں جب پتھر آ جائے تو وہ اس پتھر پہ اپنی خودی کی تلوار کو اور تیز کرتا ہے. سنگے فساں، وہ اس کو سنگ فساں بنا لیتا ہے. جو سنگ دشمن پھینکتا ہے راستہ روکنے کے لیے، زخمی کرنے کے لیے، وہ صاحب خودی وہ اس کا استقبال کرتا ہے اس پہ، اور اپنی خودی کو تیز کرتا ہے، اس بحران، اس مشکل، اس پریشانی سے اس کی خودی میں اور جلا آ جاتی ہے، اور تیزی آ جاتی ہے. اسی طرح ذہن تیز کرتے ہیں علوم، ذہن کے لیے سنگ فساں ہیں، سوہان ہیں، ریتی ہوتی ہے نا، ریگمار، اس کا کام ہوتا ہے تیز کرنا. یہ علوم ریگمار کی حیثیت رکھتے ہیں، ذہن کو، صلاحیتوں کو تیز کرتے ہیں، جلا بخشتے ہیں. اگر انسان فلسفہ پڑھے، تسبیح عالم سمجھ میں آتی ہے کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. جو قرآن فرما رہا ہے کہ آپ تو نہیں سمجھتے ہو ان کی تسبیح کو، خوب آیا کوئی سمجھتا ہے؟ بھلے سمجھتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں میں جدھر سے جاتا ہوں موجودات کی تسبیح سنتا ہوں اور بتا بھی سکتا ہوں موجودات کیا تسبیح کر رہے ہیں. وہ آواز سے نہیں کرتے، منہ نہیں ہے، زبان نہیں ہے تسبیح. تسبیح یعنی تنزیہ خدا، معرفت اللہ کی، اور اس معرفت کا اظہار، گواہی کہ ذات خدا منزہ ہے. مولا رومی کے بقول کے ہر بارگی کے از زمین رویت وحدہ لا شریک گویت، ہر پتا جو زمین سے نکلتا ہے پہلے نکل کے گواہی دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ، وہ وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ میرا زمین سے نکلنا یہ گواہی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. پڑھ سک سمجھ سکتا ہے. لا تفقہون تسبیحہم واذا قرات القرآن جعلنا بینك وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا. خوب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، صرف دنیا پر ایمان رکھتے ہیں، صرف پیسے پر ایمان رکھتے ہیں، صرف کام کاج پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس حیات پر، اس مرحلے کی تصدیق میں کنفیوز ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم حجاب حائل کر دیتے ہیں، جعلنا بینک و بین الذین. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اسی وقت ہم ایک حجاب ڈال دیتے ہیں آگے، پردہ ڈال دیتے ہیں آگے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اور آپ کے درمیان حجاب ڈال دیتے ہیں، وہ قرآن نہیں سمجھتے، حجاب مستور ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم ان کے دلوں کے اوپر اکنہ ڈال دیتے ہیں، ذہنوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، اَن يَفْقَهُوهُ، تاکہ سمجھے ہی نہیں قرآن کو، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کے اندر ہم وقر ڈال دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا، اور جب آپ قرآن میں پڑھتے ہو اور وحدہ وہ خدا کا ذکر کرتے ہو، فقط خدا، ولو علی ادبارہم نفورا، اس وقت یہ بھاگتے ہیں وہاں سے کہ یہ تو فقط خدا کی بات کرتے ہیں، وحدہ اللہ کی بات کرتے ہیں۔ بعض دیگر آیات میں بھی ہے کہ خدا کا جب ذکر، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمعزت قلوبهم، توحید وحدانیت خدا ہضم نہیں ہوتی ان سے، خدا کے ساتھ یا بت ہو یا کوئی شخصیت ہو یا کوئی اور ہو پھر اللہ کا نام سن لیتے ہیں، لیکن وحدہ فقط خدا، یہ برا لگتا ہے ان کو، اشمعزاز، بیزاری، نفرت محسوس کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، بلکہ جب یہ آتے ہیں آپ کے پاس، بیٹھ بھی جاتے ہیں اور سر بھی ہلاتے ہیں، اور اللہ کا فرمان ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ رجل مسحور ہے، سحر زدہ ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے اس پر، یہ جو باتیں کر رہا ہے لگتا ہے کوئی جادو ہو گیا ہے رسول اللہ پر، یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ مسحور ہیں، سحر زدہ ہیں، کسی نے جادو کر دیا اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں، آپس میں کان جوڑ کے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ سورہ کہف میں یہی مطلب ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے تفقہ کی، کہ یہ گروہ جن کے دلوں پر، ذہنوں پر، کانوں پر خدا نے پردے ڈال دیے ہیں، یہ کبھی بھی تفقہ نہیں کر سکتے، تفقہ سے ان کو محروم کر دیا گیا ہے۔ جس طرح روایت میں ہے کہ اذا احب اللہ عبدا، خدا جب کسی اپنے بندے کو پسند کرتا ہے، حب خدا کسی بندے کے متعلق ہو جاتی ہے اور وہ محبوب خدا بنتا ہے، وہ انسان، اس کی نشانی ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی پسندیدہ انسان کی نشانی فوراً اس کے اندر نمودار ہوتی ہے، کیا ہے؟ فقہہ فی الدین، اسے دین کی شناخت عطا کر دیتا ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ خدا نے اس کو پسند کر لیا، خدا نے چن لیا ہے اس کو۔ اذا احب اللہ عبدا فقہہ فی الدین، تفقہ اسے عطا کر دیتا ہے، گہری فہم دین کی اسے عطا کر دیتا ہے۔ دیکھیں جس طرح سے علامہ طباطبائی ہیں، کتنی عمیق فہم دین کی، امام خمینی ہیں، شہید مطہری ہیں، خوب یہ غیر معمولی فہم رکھتے ہیں دین کے اندر، بے نظیر فہم رکھتے ہیں یہ حضرات، اس کا مطلب ہے اللہ نے پسند کیا ہے ان کو۔ اذا احب اللہ عبدا فقہہ فی الدین، اور خدا جب کسی کو سخت و ناپسند کرے، اور جو خدا کی ناپسندیدگی کا شکار ہو جائے اسے کیا ہوتا ہے؟ سورہ کہف میں آیا 57 میں ہے، یہی مضمون جو پہلے پڑھا ہے ہم نے، ومن ادلم ممن، آیا 57 میں ہے، اس سے پہلی آیت میں ہے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نے رسل کو مرسلین کو مبشر و منذر مبعوث کیا ہے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، لیکن ان منذرین کے مقابلے میں اہل باطل آ جاتے ہیں، جو باطل پر ہیں وہ جدال کرتے ہیں آ کر. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس جدال کے ذریعے حق کو سرکوب کریں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو اور رسول کے انذار کو تمسخر اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو آیات خدا جس کے سامنے پڑی جا رہی ہوں اور وہ انکار کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، وہ اعراض کرتا ہے، دور ہو جاتا ہے اور بھول گیا ہے کہ اس نے کیا کچھ انجام دیا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، نشانیاں ہیں دین کا تمسخر اڑانا، یہ نشانی ہے کہ خدا نے تفقہ سے سلب کر لیا ہے، یہ فقی نہیں بن سکتا. اکنہ ہے اس کے دل کے اوپر، وفی آذانہم وقرا، اور اس کے کانوں کے آگے خدا نے وقر و پردہ ڈال دیا ہے. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر آپ انہیں دعوت بھی دیں ہدایت کی، فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، ہرگز ہدایت پائیں گے نہیں. آپ جتن کر لیں، جو مرضی یہ کر لیں، یہ ہدایت نہیں پائیں گے، چونکہ اللہ نے توفیق فقاہت و فقہ و فہم ان سے سلب کر لی ہے. خوب، قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے کہ جس طرح علی علیہ السلام کا فرمان ہے، الفقیح کل الفقی، وہ ہے شخص ہے جو لوگوں کو رحمت سے مایوس نہ کرے اور جو لوگوں کو عذاب خدا سے مامون و محفوظ نہ بنائے، یہ حقیقتاً فقی ہے. لوگوں کو بے عملی کی تلقین نہ کرتا ہو، لوگوں کو خدا سے لاپرواہ نہ بناتا ہو اور لوگوں کو نا امید نہ کرتا ہو. اب نا امیدی ہے کہ آپ اللہ کے نظام سے بھی نا امید کرتا ہو، نہیں ہو سکتا. یعنی سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا نظام قائم نہیں ہو سکتا، یہ فقی نہیں ہے. جو بھی یہ بات کرے فلاں کام ہو گیا جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا انسان، وہ ہو گیا. اب اسی کے سامنے اگر یہ کہیں کہ اللہ کا دین نافذ ہونا ہے، وہ کہے گا یہ نہیں ہو سکتا، مایوس کرتا ہے، نا امید کرتا ہے. جو لوگوں کو دین خدا سے نا امید کرتا ہے، رحمت خدا سے نا امید کرتا ہے، ہدایت الہی سے نا امید کرتا ہے، یہ فقی نہیں ہے. خوب، اب توجہ کریں کہ بنام فقاہت یہ کام کرتے ہیں، نظام خدا سے نا امید کرنا، نظام دین سے نا امید کرنا، مایوس کرنا، مایوس کر کے پھر عذاب خدا سے محفوظ کرتے ہیں لوگوں کو کہ اگر نظام خدا نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ جو آپ رسم انجام دیتے ہو بس یہ کافی ہے، اب عذاب بھی نہیں ہوگا، نظام اللہ بھی نہیں ہے، اس کی آپ کے اندر خواہش بھی نہیں ہے، وہ ہو بھی نہیں سکتا، اس کی رغبت بھی آپ چھوڑ دیں، اس کی طرف حرکت بھی چھوڑ دیں اور جہنم بھی نہیں جائیں گے آپ. کیوں نہیں جائیں گے؟ چونکہ آپ تو یہ نعرہ لگاتے ہیں، آپ تو یہ رسم ادا کرتے ہیں، دونوں کام کرتا ہے، اللہ کے دین سے نا امید کر کے اللہ کے عذاب سے لاپرواہ بنا رہا ہے، یہ فقی نہیں ہو سکتا. فقی وہ ہے جو لوگوں کو امیدوار بنائے کہ دنیا میں ہر کام ہو گیا ہے، ہر کام جو تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا وہ بھی لوگوں نے کر لیا ہے، اور آپ اللہ کا نظام اس کو بارے میں کہتے ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا. ظاہر وقت تمام ہو گیا ہے، ابھی روایات اس موضوع پہ رہتی ہیں، اگر مناسب ہوا تو چند روایات بعد میں پڑھیں گے. وصلی اللہ علیہ وسلم.